بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ دیکھیے سند کو جس کے متعلق آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے تحویل اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے تعلیق، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کی تعریف آپ کو بتلائی گئی تھی. اب یہ جو قال ابن شہاب کہہ کر شروع ہو رہا ہے، اس سلسلے میں علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تعلیق ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ تعلیق ایسے وقت پر ذکر کرتے ہیں جب وہ روایت امام کی نظر کے اندر مسند ہو، اس کی سند مسند ہو، چاہے سابقہ سند کے ساتھ مسند ہو یا کسی اور سند کی وجہ سے مسند ہو، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر میں جب وہ سند مسند ہوتی ہے تو ہی وہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں، وہ روایت مسند ہوتی ہے تو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت، یہ سند تعلیق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تحویل قرار دی ہے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں یہ تحویل ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تحویل کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ قال ابن شہاب کے بعد وَأَخْبَرَنِي کا لفظ سند میں آیا ہے. یہ جو وَأَخْبَرَنِي کا لفظ صراحتاً آیا ہے، واو اور اخبرنی، اس سے حافظ ابن حجر نے استدلال کیا ہے کہ یہ سند تحویل ہے، تعلیق نہیں ہے. اور اسی کو زیادہ تر لوگوں نے پسند کیا ہے کہ اس سند کو تحویل مانا جائے نہ کہ تعلیق مانی جائے. اب اگر اس سند کو ہم، روایت کو ہم تحویل مانیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ما قبل کی سند کھولو، حدیث نمبر 3 کی سند کھولو. وہاں سے بڑی پہلے حدیث نمبر 3 کی سمجھ. بس اب دیکھیے اس سند میں کیا ہو رہا ہے کہ امام بخاری کے استاد یحییٰ، ان کے استاد لیث، ان کے استاد عقیل، اب جا کر حضرت امام ابن شہاب زہری آ گئے. پھر امام ابن شہاب زہری کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر ہیں، اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برابر. اب اگر تحویل ہے جیسے کہ حافظ ابن حجر کی رائے ہے تو ہم حدیث نمبر چار میں کیا کریں گے, بعینہ یہی سند چلے گی, حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری. سمجھ میں آ گیا تحویل کس طرح ہو رہی ہے؟ کہ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے تک سند ایک ہی ہے, ماقبل روایت کی بھی اور اس کی بھی. امام ابن شہاب کے بعد تحویل ہو رہی ہے کہ سابقہ سند کے اندر عروہ ابن زبیر ان عائشہ, اور یہاں پر امام ابن شہاب کے بعد وہ اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ. تو شروع سے سند ایک چلی, آگے جا کر تن مار دی, تحویل ہو گئی. تو وہاں تن مارنے کا مدار ابن شہاب ہے کہ ابن شہاب کے اوپر آ کر تن مارتی ہے سند, وہاں چلی جاتی ہے وایا عروہ ابن زبیر ان عائشہ, اور یہاں وایا حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ. یہ ہے تحویل, اور اسی کو محققین نے راجے قرار دیا ہے کہ حافظ ابن حجر السلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے کہ سند میں آگے جا کر تحویل یعنی تن مارا ہے, یہی صحیح قول ہے. علامہ کرمانی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی سند کو حذف کر دیا. تعلیق کس کو کہتے ہیں جس میں شروع کی سند اڑا دی جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے لے کر امام ابن شہاب تک کی جو سند ہے وہ سند امام بخاری نے اڑا دی ہے, اور جو سند اس طریقے سے ذکر نہ کی جائے اور روایت آئے اس کا نام رکھا جاتا ہے تعلیق. تو امام کرمانی کے قول کے مطابق یہ تعلیق ہے, لیکن تعلیق کی شرط بھی آپ کو بتلائی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں جو ان کی نظر کے اندر مسند ہو, اور مسند چاہے سابقہ سند سے ہو یا کسی اور سند کے ذریعے سے ہو. یہاں سابقہ سند کے ذریعے وہ مسند ہو رہی ہے, کیونکہ امام ابن شہاب سے پہلے والا جو واسطہ ہے وہ سابقہ سند کے اندر موجود ہے. بہرحال علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیق مانا, حافظ ابن حجر اور دوسرے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ تحویل ہے اور اس کو تحویل ماننا بہتر ہے. اب دیکھیے راوی, پہلی بات یہ سمجھو کہ بہت سے حضرات نے اس کو الگ حدیث نہیں مانا ہے, اس کو حدیث نمبر تین ہی سے متعلق مانا ہے. تو اگر یہ حدیث نمبر تین سے متعلق ہے تو پھر یہ جیسے کہ آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے باب میں کتنی روایت ہے اس کی گنتی کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابو کئی پکانا بدل وہی میں سات روایت ہے, بعض کہتے ہیں کہ پانچ روایت ہے, بعض کہتے ہیں کہ چھ روایت ہے. تو اب اس سند سے الگ روایت مانیں تو ایک عدد بڑھ جائے گا, اور اس کو تیسری حدیث ہی کا ایک حصہ مانیں تو پھر ایک عدد گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. تو یہ تیسرے نمبر کی حدیث کو بعضوں نے چار اور پانچ بھی مانا ہے, اور بعضوں نے تیسری ہی کو مانا ہے, بس تین ہے, پھر آگے ڈائریکٹ جا کر چار اور پانچ آتی ہے. تو ان کی گنتی میں پانچ ہی روایت آتی ہے پہلے باب کے اندر. تو یہاں جو بعض نسخوں کے اندر چار نمبر لگا ہوا ہے, اس چار نمبر کو بہت سے نسخوں والوں نے قبول نہیں کیا ہے کہ یہ الگ سے کوئی چوتھا نمبر نہیں ہے, بلکہ یہ روایت نمبر تین ہی کی تحویل ہے, اس لیے یہ کوئی الگ روایت نہیں ہے. اب یہاں یہ روایت نمبر چار اگر مان لو یا ایک سابقہ روایت سے تحویل مان لو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فترت کے زمانے کا واقعہ بیان فرمانا چاہتے ہیں. اس جز کو لا کر کے تعلیق ہو یا تحویل ہو, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود کیا ہے کہ فترت کے زمانے کے حالات کو بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فترت وحی کا زمانہ آیا تو اس وقت پر کیسے حالات رہے. اس لیے کہ آگے والی روایت میں آخری لفظ کیا تھا, وفتر الوحی, تو وحی کی جو فترت ہو گئی آپ کو اس کی مدت کے اندر اختلاف بھی بتلایا گیا تھا کہ کتنی مدت تک فترت وحی رہی. تو جتنے زمانے تک وحی کی فترت رہی اس زمانے کے اندر کیا حالات تھے, اس حالات کو ذکر کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں, چاہے تعلیقاً لائے ہیں چاہے تحویلاً لائے ہیں. تو امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے حالات گزر چکے ہیں. وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن, کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے. یہ ابو سلمہ ان کا نام ہے عبداللہ, تو اب نسب کیسے ہو جائے گا, عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف. یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں, ارے بیٹے ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف, اور انہی کی کنیت ہے ابو سلمہ کا. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے جو سات فقہا معروف اور مشہور ہیں, جن کو فقہائے سبا مدینہ کہا جاتا ہے, اس میں ایک قول کے مطابق یہ ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہے. تو مدینہ المنورہ کے جلیل القدر لوگوں میں ایک قول کے مطابق یہ ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہے. ان جابر بن عبد اللہ الانصاری, ان کو یہ روایت بیان کی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ صحابی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو مشہور صحابی ہے, ان کے واقعات بھی ہے مشکات شریف میں بھی, ان کا وہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ ایک غزوے کے سفر سے بہت جلدی جلدی آگے آگے چل رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بہت تیز تیز سواری چلا رہے ہو نے, کیا بات ہے؟ تو کہا حضور میرا نکاح ہو گیا ہے, اس لیے گھر پہنچنے کی جلدی ہے. تو پھر حضور نے پوچھا تھا نا کہ باقیرہ سے شادی کی یا صحیح بات سے شادی کی, وہ واقعہ کہ وہی صحابی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو سند ہے تو اسی دوسری طرح کی سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کتاب التفسیر میں بھی نقل کی ہے. یہی روایت آئی نہیں, کتاب التفسیر کے اندر بھی آئی ہے, اور کتاب التفسیر کے اندر جو روایت کا انداز امام نے اختیار کیا ہے وہ مسند ہے, وہ تحویل کے طور پر نقل نہیں کیا ہے. قال, اب قال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی جو رک گئی تھی, فترت وہی کا جو زمانہ آیا اس زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو قال کہہ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فترت وہی کا زمانہ آیا اس زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں. اب دیکھو وہو یحدیثو, ہوا کا مرجع کون ہے؟ تو بعض حضرات نے ہوا کا مرجع حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مرجع ہے کہ وہو یحدیثو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو روایت کے الفاظ بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں, کیونکہ روایت میں ہے انا امشی سمعت رفعت جاءنی فرعبت فرجعت زملونی. یہ جتنے بھی متکلم کے سیغے آئے ہیں یہ تمام متکلم کے سیغے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہو یحدیثو میں ہوا ضمیر کا مرجع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے. تو حضرت جابر خزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حضور جو ہے اپنے اوپر وحی کے فترت کے زمانے کی بات نقل کر رہے ہیں کہ جس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وقفہ ہو گیا تھا, یعنی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کے بعد اس زمانے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے. فقال, وہ واقعہ بیان کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی فی حدیث ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں اپنی بات چیت کے اندر, یعنی حضور پورا واقعہ سنا رہے تھے, اس واقعے کو سناتے سناتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فترت وحی کے زمانے کی بات بھی بیان فرمائی. کیا بات بیان فرمائی؟ بات یہ بیان فرمانا ہے کہ فترت وحی کے بعد میرے اوپر باقاعدہ وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین سال, دو سال, ڈھائی سال, چھ مہینے تک الگ الگ اقوال کے مطابق وحی جو رکی ہوئی رہی, تو اس وحی کے رکے رہنے کے بعد جب وحی کا آغاز ہوا اور وحی کی شروعات ہوئی تو کس طریقے سے نئے سرے سے وحی کا آغاز ہوا. اب کیا ماننا پڑے گا کہ وحی کے آغاز دو ہو گئے. ایک وحی کا آغاز ہو گیا اول, جس میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور دوسرا آغاز کیا ماننا پڑے گا کہ فترت وحی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا. تو یہاں دوسرا آغاز بیان کرنا, اور یہ جو فترت ہوئی تھی وہ عارضی ہوئی, مختصر ہوئی. آپ کو پہلے بتلایا گیا تھا کہ ایک فطرت فطرت طویلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وحی بن ہوئی تو 570 سال تک دنیا میں وحی نازل نہیں ہوئی. وہ ہے طویل فطرت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی سما ہو گیا وحی کا آنا بند. 570 سال گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر 40 سال کی عمر میں گویا 610 سال کے بعد دنیا کے لیے دنیا والوں کے لیے فیضان وحی کا آغاز ہوا. اس فطرت کو کہتے ہیں فطرت طویلہ جو حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے. اور اس لمبی فطرت کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی وہ ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی موقوف ہو گئی عارضی مدت کے لیے, قلیل مدت کے لیے. اس عارضی اور قلیل مدت کے بعد جو وحی کا آغاز ہوا تو اس موقع پر سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کس طرح وحی کا آغاز ہوا اس کو ثابت کرنے اور بتلانے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حصے کو لائے ہیں. گویا کہ بذول وحی کے ساتھ اس کا ربط کیسے ہو جائے گا کہ فطرت کے بعد جو پھر سے وحی کی شروعات ہوئی وہ شروعات کس طریقے سے ہوئی. ایک تو بدء حقیقی ہوگا اور ایک بدء اضافی ہوگا. کہ بدء حقیقی حضرت عیسیٰ سے لے کر کے 610 سال تک جو لمبی فطرت رہی اس کے بعد وحی کا آغاز دنیا میں کیسے ہوا, اور ایک بار فطرت آغاز اضافی بدء اضافی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول وحی سورہ علق کی نازل ہوئی اس کے بعد جو 6 یا 2 یا 2.5 سال یا 6 مہینے یا 3 سال وحی رکی رہی تو اس کے بعد وحی کا آغاز کیسے ہوا اور اول وحی حضور کے اوپر کیا ہے. اس طرح سے باپ کے ساتھ یہ روایت مربوط ہوگی. بین انا امشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے میں چل رہا تھا. کہاں چل رہے تھے حضور؟ فطرت کے زمانے میں غار حرا سے اپنے گھر حضور تشریف لا رہے تھے. غار حرا سے اپنے گھر کی طرف فطرت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. اجیاد محلے میں پہنچے, محلہ اجیاد میں حضور پہنچے. اس وقت بھی اس محلے کا نام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اجیاد ہی اس وقت بھی اس کا نام ہے. تو اجیاد کے محلے میں حضور پہنچے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی. اب جو آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, سامنے پیچھے دائیں بائیں, کوئی آواز دینے والا نظر ہی نہیں آتا. عامتاً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آواز آتی ہے تو ہم دائیں طرف دیکھیں گے, بائیں طرف دیکھیں گے, پیچھے کی طرف دیکھیں گے, اس لیے کہ آگے تو پہلے سے نظر ہے ہی. اگر آواز دینے والا سامنے ہوتا تو نظر آ ہی جاتا, دائیں بائیں پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آگے تو نگاہیں ہوتی ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ کوئی آواز دے رہا ہے, تو آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا, دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آتا, بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آتا, پیچھے کی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آتا. تو تو اب باقی رہ گیا تھا کہ اوپر کی طرف دیکھو. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو جبرائیل امین جو ہے جلوہ افروز سے, جیسے حضور نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو جبرائیل امین نظر آئے. فرفعت بصری, میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ بھائی نہ آنا امشی, اس درمیان کے میں چل رہا تھا یعنی محلہ اجیاد میں, اس سمے صوتا من السماء, میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری, میں نے اپنی نگاہیں اٹھائی. فإذا الملك الذي جاءني بحراء, اوہو یہ تو وہی صاحب ہے جن کا 3 سال سے انتظار ہو رہا تھا, 2.5 سال سے انتظار ہو رہا تھا, 6 ماہ سے انتظار ہو رہا تھا, یہ تو وہی صاحب ہے حضرت جبرائیل امین, اللہ کے فرشتے جو غار حرا میں میرے پاس آئے تھے. او ہو یہ تو ہے جبرائیل امین ہے. جالس علی کرسی, کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل امین. اب جبرائیل کی کرسی کیسی, متشابہات کے قبیل سے ہے. تو دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جبرائیل کی کرسی کیسی, باقی یہ ہے کہ اہل دنیا کی جو کرسیاں ہیں وہ ہم رات دن دیکھتے رہتے ہیں, کرسی بھی دیکھتے ہیں, کرسی والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو دنیا کی کرسی ہمارے سامنے ہے, باقی یہ ہے کہ جبرائیل امین کی جو کرسی ہے وہ کرسی کیسی ہم کو نہیں معلوم. تو جالس علی کرسی, کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا کے اندر آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور کہاں, بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھا وہ فرشتہ, معلق, کہ جبرائیل امین آسمان اور زمین کے درمیان کے اندر معلق تھے. دیکھیے یہ علاقے یعنی واسطوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے, کہ مثلاً یہ کہ ہمیں یہ چھت اور یہ فرش کے بیچ میں لٹکنا ہو تو یہاں کڑے کے اندر جھولا لٹکاؤ اور جھولے پر جھولو تو آپ یہ چھت اور فرش کے درمیان لٹک جاؤ گے. ہمیں علاقے کی ضرورت پڑے گی کہ وہاں لگانا پڑے گا جھولا, لیکن جبرائیل امین کو اس طرح علاقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی واسطہ لگاوے اور جبرائیل اپنا جھولا یا اپنی کرسی کی فٹنگ کرے, ایسی کوئی ضرورت جبرائیل امین کو نہیں ہے. دوسری روایت میں اس کی تفصیلات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت کے اندر دیکھا اس وقت پر, اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب مکمل جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت کے اندر دیکھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین اصلی حالت کے اندر دیکھنے کا موقع میسر نہیں آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ نے جبرائیل امین کو اصلی حالت کے اندر دیکھا. تو کیسے دیکھا, کہ مشرق کا افق, افق مشرق یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے افق مشرق, اور افق مغرب یعنی جہاں جا کر کے سورج غروب ہوتا ہے, یہ پورا افق بھرا ہوا تھا حضرت جبرائیل امین کے وجود سے. حضرت جبرائیل امین کے وجود سے پورا افق مشرق سے لے کر افق مغرب پورا جو ہے بھرا ہوا تھا. اس کو ایک مثال سے ایسے سمجھو کہ بھائی یہ دروازہ ہے اتنا چوڑا, اب آپ کسی کے بارے میں یوں تعبیر کرو کہ وہ کتنے موٹے ہیں, تو کہا وہ آتے ہیں تو دونوں طرف کے پتھر ان کو ٹچ ہوتے ہیں, اس قدر جو ہے وہ ماشاء اللہ موٹے اور کڑوا ہے. اس طریقے سے کہ ادھر کا کنارہ اور ادھر کا کنارہ دونوں کناروں کو چھو کر کے درجہ میں تشریف لاتے ہیں, اس طرح ہے وہ آگے. تو جبرائیل امین کا جو جسم تھا وہ جسم کیسا تھا کہ وہ افق مشرق اور افق مغرب پورے حصے کو وہ محیط تھا, گھیرا ہوا تھا. اس قدر عظیم عظمت والا جبرائیل امین کا جسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بے ہوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ پہلی مرتبہ اتنا عظیم وجود دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. تو یہ واقعہ محلہ اجیاد کے اندر پیش آیا مکہ المکرمہ میں, بین السماء والارض, کہ جبرائیل آسمان اور زمین کے درمیان بیچ بیچ کے اندر معلق تھے, درمیان میں کرسی پر معلق تھے. فرعبت منہ, تو میں جبرائیل کا اس نظارہ کر کے مرعوب ہو گیا, میرے اوپر رعب طاری ہو گیا, ہیبت طاری ہو گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو دنیا میں تو یہ اول موقع تھا جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھنے کا, اور دوسرا موقع دنیا میں پیش نہیں آیا, عالم بالا میں پیش آیا معراج کی رات میں, جب حضور تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو اصلی حالت کے اندر دیکھا. باقی جو ہے معراج کے پورے سفر میں مکہ سے جبرائیل ساتھ چلے, خود ساتھ لے گئے, ساتوں آسمان کی سیر بھی ساتھ کرائی, جنت جہنم کا دیدار بھی کرایا, قدس میں امامت بھی کرائی, لیکن وہ اصلی صورت میں نہیں کرائی. اصلی صورت میں زیارت کرائی سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر کے, وہاں تک اصلی صورت میں زیارت نہیں کرائی. فرعبت منہ, تو میں جبرائیل کو دیکھ کر کے مرعوب ہو گیا, میرے اوپر رعب طاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمت آئی گھبراہٹ دور ہو گئی, فرجعت, میں لوٹ کر کے گھر واپس آیا. فقلت, میں نے آ کر کے گھر والوں سے کہا, زملونی. اب یہاں دو مرتبہ بخاری کی روایت میں آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ. بعض روایت میں ایک ہی مرتبہ آیا زملونی. اب جمع کا صیغہ کیوں فرمایا, اس کی وجہ پیچھے بتلا دی. لیکن جو بعض روایت میں دو مرتبہ آیا اور بعض روایت میں ایک مرتبہ آیا, تو دو مرتبہ کی حکمت کیا وہ سمجھو. دراصل بات یہ ہے کہ اس طرح کسی چیز کی آدمی کو فوری ضرورت ہو اور جلدی جلدی ضرورت ہو, ابھی فوراً چاہیے, اور جو ہے ایک دم بلا تاخیر چاہیے, تو ایسے موقع پر آدمی جملہ مقرر بولا کرتا ہے, تکرار سے جملہ بولتا ہے. جیسے کہ کسی کو, میں بھائی جلدی کھانا لاؤ جلدی کھانا لاؤ. تب وہ کیا کہے گا, ایک بار گر گیا اب کیا دو دو بار گر گیا. ارے بھائی ابھی فوراً چاہیے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 8:45 پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو مرتبہ تم کو. تو اس طریقے سے کسی چیز کے اندر تاخیر نہ ہو اور فوری طور پر وہ چیز کی ضرورت ہو, ایسے موقع پر آدمی جملہ مقرر بولا کرتا ہے. اسی لیے حکمت اس کے اندر سمجھو. بعض مرتبہ آدمی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف کے موقع کے اوپر بھی جملے مقرر بولتا ہے. آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے, کسی آدمی کو کوئی ٹینشن ہے, کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہے, تو ایک ہی بات بار بار بولے گا تو اپنے سمجھ جانے گا کہ آدمی تکلیف میں چل رہا ہے, اسی لیے وہ اپنی بات کو بار بار مقرر اپنے ہمارے سامنے تذکرہ کر رہا ہے. اور کبھی تکرار خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے, اس جمعرات کو تو ہماری چھٹی ہے, ارے اس جمعرات کو تو ہماری چھٹی ہے, ختم ہو گئی بھائی دوستو. تو انسان مسرت اور خوشی کے موقع کے اوپر بھی جملے کو مقرر بولا کرتا ہے. تو کسی جملے کو مقرر بولنے کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں, مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں, اور دماغیات کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی عقل کے اندر جب فطور آتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر بھی انسان ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہتا ہے. فطور, کمی عقل کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں مینٹلی ایفیکٹ, کہ دماغی توازن میں کمی آ رہی, تو ایسے موقع کے اوپر بھی آدمی ایک ہی بات کو بار بار بولا کرتا ہے. یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو مرتبہ فرمایا زملونی زملونی, تو اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی, اس گھبراہٹ کی کیفیت میں راحت اور آرام کے لیے کملی یا چادر اڑانے کی فوری ضرورت تھی, بلا تاخیر ضرورت تھی, تاکہ وہ گھبراہٹ کی کیفیت میں آپ کو راحت ملے. اسی لیے آپ کو بلا تاخیر فوری ضرورت تھی, اسی لیے آپ نے فرمایا زملونی زملونی, بطور تکرار کے ارشاد فرمایا. اور یہ بھی دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت تکلیف ہو رہی ہے, اسی لیے کہ جبرائیل امین کو جو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف طاری ہوا تھا, تکلیف ہو رہی تھی, اسی لیے حضور فرما رہے مجھے جلدی چادر اڑاؤ, جلدی مجھے کملی اڑاؤ, یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. ایک دوسری اہم بات سن, یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا لفظ لائے, فقلت زملونی زملونی, لیکن یہی روایت کتاب التفسیر کے اندر جب لائے امام تو وہاں لفظ لائے ہیں دس سیرونی دس سیرونی, دال سا را مدثر دیسار, دس سیرونی دس سیرونی. اور کتاب التفسیر کے اندر جو روایت لائے ہیں اور وہی لفظ مسلم شریف کی روایت کے اندر بھی موجود ہے اور وہی لفظ زیادہ راجح معلوم ہو رہا ہے, دس سیرونی والا لفظ زیادہ راجح معلوم ہو رہا ہے. دلیل کیا, اسی لیے کہ آیت جو آ رہی ہے آگے وہ آ رہی ہے یا ایوہ المدثر, لہذا یا ایوہ المدثر کی مناسبت سے دس سیرونی حضور نے فرمایا, یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا دس سیرونی دس سیرونی یا دس سیرونی, لہذا زملونی کے لفظ کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ راوی نے یہ لفظ روایت بالمعنی کے طور پر لیا, اصل لفظ تھا دس سیرونی, لیکن راوی نے نقل کرتے وقت پر روایت دل مانا کر لی, یعنی جو مانا زمیلونی کا ہے وہ دس سیرونی کا, جو دس سیرونی کا ہے وہ زمیلونی کا, تو گویا یہاں راوی نے روایت دل مانا کر ڈالی ہے. فقلت زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اوڑاؤ مجھے چادر اوڑاؤ, مجھے کملی اوڑاؤ کملی اوڑاؤ. بس یہ آیت نازل ہوئی. فانزل اللہ تعالی, اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اب دیکھیے دونوں مقصد ہمارے سامنے آ گئے کہ فطرت وحی کے بعد وحی کا آغاز دوبارہ کس طریقے سے ہوا, یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فطرت وحی کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز کس طرح ہوا. تو کہا کہ جو مدت ہے علی سبیل اختلاف الاقوال, اس مدت کے پورا ہونے پر ایک دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے اور حضور محلہ زیاد میں پہنچے, آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی, حضور نے نگاہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا, جبرائیل لٹکے ہوئے معلق کرسی پر ہے, آپ بے ہوش ہو گئے, ہوش آیا, گھر تشریف لائے اور آپ نے گھر والوں کو کہا مجھے کبلی اوڑھاؤ. بس اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی. تو کس طرح آغاز ہوا وہ بھی بیان ہو گیا, اور فطرت کے بعد اول وحی کیا آئی وہ بھی بیان ہو گیا کہ فطرت کے بعد اول وحی آئی, یا ایھا المدثر. اب ذرا آیت کو تھوڑا سا دیکھ لو, یا ایھا المدثر, یہ محبوبیت کی بات ہے بھائی. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کی مختلف اداؤں کا بھی تذکرہ کیا کرتا ہے. الگ الگ اوقات میں محبوب کی جو الگ الگ حیثیت ہوتی ہے وہ اس کا بھی تذکرہ خاص کیا کرتا ہے. تو اس وقت چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی چادر اوڑھے ہوئے تھے, اس وقت کی خاص حالت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ فرما دیا. یہ ہے عالم محبوبیت, ورنہ یہاں یوں کہہ سکتے تھے نا, یا ایھا النبی یا محمد کہہ سکتے تھے, لیکن اس وقت حضور کی جو حیثیت تھی کہ حضور کملی اوڑھ کے چادر اوڑھ کے لیتے ہوئے, اس حیثیت کو باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ یا ایھا المدثر. تو بہرحال یہ محبوبیت کی بات ہے, محبت اور عشق کی دنیا ہے کہ جس کے اندر اپنے محبوب کی خاص حیثیت کو سامنے رکھ کر کے خطاب کیا جائے, نام نہیں صفت نہیں حیثیت کا لحاظ کر کے یہاں پر خطاب کیا گیا. جیسے کہ کسی کو مخصوص حیثیت کا سے خطاب کیا جائے, ارے او بلو کپڑے والے تو سو تو نہیں رہا ہے, اس طریقے سے. تو یہ ایک مخصوص حیثیت کا تذکرہ ہو گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی الگ الگ حیعتوں کو الگ الگ اوقات میں قرآن میں ذکر فرمایا. یہاں فرمایا یا ایھا المدثر, تو دوسری جگہ فرمایا یا ایھا المزمل, تو کہیں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. حضور کی عمر مبارک کا اللہ نے قسم کھا کر کے خطاب فرمایا. تو کہیں پر فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, شرح صدر کی کیفیت سے خطاب فرمایا. تو الگ الگ انداز میں یہ محبوبیت کی علامت ہے. قم فانذر, قم کا کیا مطلب, اس وقت جو حضور بسار اور کملی اوڑھ کے آرام فرما رہے تھے کہ نبی جی اب آپ کو سونا نہیں ہے, اب آپ کو قم کے معنی مستعد ہو جانا, کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی پر عمل اور وحی کی اشاعت کے لیے آپ مستعد ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اور واقعی حالت بھی کہ اس وقت آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ جو ہے بستر چھوڑ کر کے چلیے اور جا کر کے لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچائیے. تو قم فانذر, انذار کس کو کہا جاتا ہے؟ انذار کے معنی آتے ہیں اعلام مع التخویف, الاعلام مع التخویف, کہ کسی کو کسی چیز سے باخبر کرنا ڈرانے کے ساتھ, کسی کو کسی چیز سے مطلع کرنا, واقف کرنا ڈرانے کے ساتھ. جسے کہا جائے تو موبائل سے بات کر رہا تھا نا, ناظرین صاحب نے دیکھ لیا ہے تجھے, اب تجھے سزا ہوگی, تو اس کو اطلاع بھی دی جائے اور ساتھ میں ڈرایا بھی جائے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے انذار. تو قم فانذر, اے نبی جی آپ مستعد ہو جائیے, یعنی لوگوں کو ڈرانے کے واسطے. اب یہاں ایک اشکال شرع نے کھڑا کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو دونوں کام کے لیے آتے ہیں, مبشروں و نذیرا, بشارت کے لیے بھی آتے ہیں اور نذارت کے لیے بھی آتے ہیں. تو یہاں کیوں فرمایا فانذر, فابشر کیوں نہیں فرمایا, کیوں فرمایا فانذر؟ تو اس کا جواب سمجھو. نمبر ایک, یہ آیت ابتدائی دور کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور کی, اور ابتدائی زمانے میں مسلمان کتنے تھے؟ دو پانچ. حضرت خدیجہ ہے, حضرت ابوبکر ہے, حضرت زید ہے, حضرت بلال ہے, حضرت علی ہے, چند حضرات شروع میں تو ایمان والے. زیادہ تعداد شروع میں جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت بہت بڑی تعداد کافروں کی ہے. اکثر الاکثر مجمع کا مجمع مکہ کا اس وقت کافروں کا, اور کافروں کو بشارت تھوڑی ہوتی ہے, نظارت ہوتی ہے, ان کو ڈرانا ہوتا ہے کہ بھائی ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں سپاٹے کھاؤ گے. اسی لیے جو ہے چونکہ اس وقت اکثر الاکثر مجمع کفار کا, بے ایمانوں کا تھا, اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر. ایک حکمت یاد رکھنا, اس لیے حکمت سمجھا, شروع کے اندر ڈرانا زیادہ مفید ہوتا ہے, شروع کے اندر ڈرانا مفید زیادہ ہوا کرتا ہے. بھائی تو لیلا اجازت جائے گا نہیں تو اس مدرسے میں تو پھر روانگی کے آداب ہی سنا دیے جاتے ہیں, اس لیے اجازت کے بغیر جانا آنا مت. شروع میں ہی نئے بچوں کو ڈرا دینے کا کہ بلا اجازت جانے وانے کا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے اچھے انداز میں کہو, بھائی ادب کا تقاضا ہے کہ جمعہ کی چھٹی ہو تو ابھی ہم اجازت لے کر کے جائے. یہ ہے ایک مثبت پہلو, اور دوسرا ڈرانے کا پہلو کیا, بلا اجازت جانا وانا مت ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, پھر جو ہے داخلہ کینسل ہو جائے گا یا والی کو لانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا ایسی سزا. تو شروع کے اندر ڈرانا مفید ہوا کرتا ہے, اسی لیے فرمایا کہ قم فانذر. نمبر تین, اس وقت عام ماحول کفر کا ہے, ماحول بھی اس وقت کفر کا ہے. خود کعبۃ اللہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے, پورا ماحول کفر کا, اور اس کفر کے ماحول کے اندر ڈرانا ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کم فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ کی کبریائی آپ کے دل میں بھی موجود ہو, آپ کی زبان سے بھی ظاہر ہو, اور لوگوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی سمجھاؤ, لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو ظاہر کرو, علل اعلان کرو. اور ربک فکبر, اور اسی سے ماخوذ ہے اللہ اکبر, ربک فکبر سے اللہ اکبر. ربک فکبر وثیابک فطہر, ثیاب بول کر کے اکثر مفسرین نے ظاہری کپڑے ہی منا دیے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے, آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. اور ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت ثیاب, طہارت بدن ضروری ہے. تو وثیابک فطہر, آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. نمبر دو, بعضوں نے ثیاب سے نفس اور قلب کو مراد لیا ہے. آپ اپنے نفس اور دل کو ہر طرح کے رذائل سے پاک کر دیجئے, آپ اپنے نفس کو, اپنے دل کو ہر طرح کے رذائل اور گندگی سے پاک کر دیجئے. تو ثیاب بول کر کے جسم اور قلب, نفس وہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ نفس کو اور دل کو آپ پاک کر دیجئے. والرجز فاہجر, رجز کا ایک ترجمہ ہے بت, تو بت کو آپ چھوڑ دیجئے, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ, جن کاموں کی وجہ سے عذاب آتا ہے ان اسباب عذاب کو چھوڑ دیجئے. جن کاموں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیجئے, اسباب عذاب کو چھوڑ دیجئے. تو رج سے مراد اسباب عذاب. نمبر تین, ہر طرح کی گندگی رج سے مراد ہے, کپڑے کی, بدن کی, دل کی, دماغ کی, ظاہر کی, باطن کی, ہر طرح کی گندگی مراد ہے رجز کے ذریعے. والرجز فاہجر, گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے. اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھو, کیونکہ بہت بڑا اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے. کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرستی کرتے تھے؟ کیا اس کی طرف میلان تھا؟ کیا آپ کو فرمایا جا رہا ہے والرجز فاہجر؟ اشکال سمجھ میں آیا کہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ بت پرستی کرتے تھے یا بت پرستی کی طرف میلان تھا کہ یہ فرما رہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, یا یہ کہ آگے والی آیت میں وسیعہ کا بقا فتح ہیر, تو کیا نعوذ باللہ حضور کے کپڑے اعلان نبوت سے پہلے ننگے ناپاک رہتے تھے, یا یہ کہ وہی کے نازل ہونے کے بعد فطرت کے زمانے میں ناپاک رہتے تھے کہ فرمایا وسیعہ بقا فتح ہیر؟ اور نعوذ باللہ حضور کیا اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتے تھے کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ ورب بقا فکبر؟ اس کو اچھی طرح سمجھو. ایک آسان اور سہل جواب یہ ہے کہ امر کا صیغہ جس طریقے سے ایجاد فعل کے لیے آتا ہے, ابقائے فعل کے لیے بھی آتا ہے. یہ شرح جلالین میں سے بعضوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ امر کا صیغہ جس طریقے سے ایجاد فعل کے لیے آتا ہے, ابقائے فعل کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کہ ایک صاحب سر پہ امامہ نہیں باندھتے, ان کو کہ بھائی امامہ باندھ, یہ ایجاد فعل کا ہو گیا. اور ایک صاحب نے باندھا ہوا ہے, اس کو کہا جائے بھائی امامہ باندھتے رہو, یعنی ابقائے فعل, یہ جو کام آپ نے کیا ہے نا اس کو مسلسل جاری رکھو, اس کو باقی رکھو. तो अम्र जिस तरीके से इजादे फैल के लिए आता है, इस तरीके से अम्र इबकारे फैल के लिए भी आता है। तो यहाँ एक इम्कान तो ये कर लेने का कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुद्दसिर के नुज़ूल से पहले भी अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे, अपने कपड़ों को पाक रखते थे और बुतों की गंदगी, हर तरह की गंदगी से दूर रहते थे। लेकिन इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आइंदा भी आपका तर्ज अमल यही रहना चाहिए, जिस तरह आज तक आपने अल्लाह की बड़ाई बयान की, आज तक कपड़े और नफ्स को पाक रखा, आज तक बुतों को छोड़ के रखा, असबाब अजाब को छोड़ के रखा, हर तरह की गंदगी को छोड़ के रखा, आइंदा भी आपका तर्ज और तरीका यही होना चाहिए। ये हो गया कि वकाए फैल का माना।